اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں گے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کی بنا پر متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے، اِذَا مَا يُنذَرُونَ، جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا ان کو چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے، ہے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ دنیا میں انسان کو جب اپنا حق لینے کی بات آتی ہے تو کس قدر حساب کتاب کرتا ہے، اور اس حساب کتاب میں بسا اوقات جھگڑا بھی شروع کر دیتا ہے لوگوں سے۔ دنیا میں ناپ ناپ کے حق لینے والے قیامت کے دن کے ناپ کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ اس دن کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ ایسے ترازو رکھ دیں گے کہ جو ایک ذرے کو بھی تول دیں گے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں سائنٹسٹ نے ایک ایسا ترازو ایجاد کیا ہے کہ جو ایک نقطے کا وزن معلوم کر لیتا ہے۔ اگر دنیا میں انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں؟ لہذا کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کے کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، یہ بھلا میں کروں اور میں کیوں کروں، اس کا کیا فائدہ ہوگا، مجھ کو تو کوئی بڑا کام کرنا ہے، اور انتظار میں بیٹھا رہے نہ وہ بڑا کام آئے اور نہ انسان کرے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو گنواتا چلا جائے، نہیں، قیامت کے دن انسان سے جس چیز کا سوال کیا جائے گا، جو مانگا جائے گا، جو پوچھا جائے گا، وہ اس کا نیک عمل ہوگا۔ فلا تظلم نفس شیئا، پھر کسی پہ کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ، رائی کے دانے، رائی کا دانا آپ نے دیکھا ہوگا، اتنا باریک دانا ہے، دانوں میں سب سے باریک ہے شاید، جو عام طور پر انسانوں کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے اس سے باریک کوئی اور دانا ہو، لیکن عموماً علم نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ وہ مثالے دیتے ہیں جو انسانوں کے علم میں ہو۔ فرمایا کہ اگر اتنا بھی کسی کا عمل ہوگا نا، وہ بھی نکال کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، یہ کام تم نے کیا تھا، کفا بنا حاسبین، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اعمال مجسم ہو جائیں گی۔ مثلا میں اب بول رہی ہوں، میرے بولنے کا کیا وزن ہے، لیکن قیامت کے دن یہ مادی وزن بھی اختیار کر سکتی ہے۔ انسان کی گفتگو دنیا میں تولی نہیں جا سکتی کسی ترازو کے اوپر، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے ترازو بنائیں گے اور ان باتوں کو فزیکل شکل میں سامنے لے آئیں گے اور ان کو تول لیا جائے گا۔ بعض اعمال اپنی اصل شکل میں سامنے آ جائیں گے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا، یعنی اس کی قبر میں، وہ پوچھے گا تو کون ہے، وہ کہے گا میں قرآن ہوں، جسے تو راتوں کو قیام اللیل میں بیدار رہ کر اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ خاص طور پر رمضان میں، اور بہت سے لوگ اس حقیقت سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ پوچھے تراویح فرض ہے، نہ پڑھے تو کیا ہو جائے گا؟ فرض مثل کی بات نہیں، اصل بات ہے کہ ہم جہاں دنیا کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، وہاں اپنے رب کے لیے کتنا کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے کسی بھی اس پڑھنے پڑھانے۔ دوسری مشکل یہ کہ ہم میں اکثریت کو چند چھوٹی صورتوں کے سوا آتا کچھ نہیں، اس لیے اہتمام اس بات کا حد تل وسع کرنا چاہیے کہ انسان کچھ نہ کچھ وقت کھڑے ہو کر قرآن پڑھے نماز کی حالت میں، کیونکہ یہاں پر کون سا قرآن اس کا دوست بنے گا؟ جن کو راتوں کو قیام اللیل میں جاگ کر پڑھا کرتا تھا اور دن کو پیاسا رہ کے پڑھا کرتا تھا۔ پیاس زیادہ لگتی ہے روزے کے عالم میں، کیونکہ روزہ اور قرآن لازم و ملزوم ہے۔ روزے کا اصل مقصود تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور تقویٰ آ نہیں سکتا جب تک روزے کی حالت میں قرآن کے ساتھ تعلق نہ قائم کیا جائے۔ یہ مجلسیں بھی جو منعقد کی جا رہی ہیں، یہ کوئی نہ فیشن شو ہے اور نہ ہی کوئی سوشل گیدرنگ ہے اور نہ ہی کوئی اور اس قسم کا کام ہے۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ کہ روزہ رکھ کر جو قرآن سمجھ میں آتا ہے اور دل میں اترتا ہے، وہ عام حالات میں نہیں ہوتا، اور اسی طرح قرآن سن کر سمجھ میں زیادہ آتا ہے۔ اور پھر صرف اس کو ہی کافی نہ سمجھ لیا کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن کو پڑھنے میں بھی گزاریں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر ممکن ہو تو افطار سے کچھ دیر پہلے، سب کام کر کے جو بھی کرنے کے لازم ہیں، جو بھی ضروری ہیں ضرورت کے، وہ کر کے رکھ لے، اور اس وقت میں ایک وقتی سے اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں کوئی بات نہیں کروں گی، فلن اکلم الیوم انسیا، جیسے حضرت مریم نے کہا تھا آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی، چپ کا روزہ ہے میرا، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے خوب قرآن پڑھیں، دعا کریں. افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، ایک خوشی اس کو روزے کی افطار کے وقت ملتی، وہ صرف کھانے پینے کی خوشی نہیں ہوتی، وہ اس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی، اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بہترین روزے کا خود اجر پکڑائے گی، وہ انعام خود بخشیں گے. الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، خود اپنے ہاتھ سے دوں گا، اور جو انعام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ملے اس کا تو کہنا ہی کیا. یہ مسلم احمد کی روایت تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے. اور پھر قرآن میں غور و فکر اور تدبر اور سمجھنا اور پڑھنا اور اس سے تعلق اور اس کو اٹھا کے رکھنا، اس کے ساتھ جو بھی محبت کا انسان کا تعلق ہے وہ سب اس میں ڈھل جائے گا. دوسری چیز، مسلم احمد کی روایت، فرمایا اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالح یعنی سارے نیک اعمال خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور کافر و منافق کے پاس اس کے برعکس شکل میں یعنی ڈراؤنی شکل میں، جیسے ان کے ڈراؤنے عمل تھے ویسے ہی ڈراؤنے اس کے دوست ہوں گے. ایک روز میں یہ حدیث کہیں بیان کر رہی تھی تو کسی نے بہت ایک نان سینس قسم کا سوال کیا، وہ میں اس لیے ابھی خود کر کے جواب دوں گی تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ابہام نہ ہو. اس نے کہا کہ ہم تو عورتیں تو ہمارے پاس قبر میں کوئی آدمی آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ پتہ ہے، اور وہ حدود سے ہم سے زیادہ واقف ہے کہ کہاں کیا چیز بھیجنی چاہیے. اچھا دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان اکیلا ہوتا تنہا ہوتا اس کو دل نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی بہت اچھی دوست آ جاتی تو انسان سارے غم بھول جاتا، سب بیماری اس کی ختم ہو جاتی، ایک دم فریش ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح قبر سے کتنا ڈر لگتا ہے، لیکن اگر ایسے خلوص کے ساتھ نیک اعمال انسان کرتا رہے اور امید رکھے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کیڑوں کا گھر اور مٹی کا گھر، کیونکہ قبر روز پکارتی ہے، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، تجھے میرے پاس آنا ہے، انسان کو روز پکارتی ہے میرے پاس آنے کی کوئی تیاری کر لے. یہاں سے اگر کہیں سیر تفریح کے لیے جا رہا ہوں تو خوب بیگ بھر کے جائیں گے، کھانے پینے کا سب سامان ساتھ لے جائیں گے، لیکن ایک وہ بھی جگہ ہے، وہ بھی ایک گھر ہے جہاں پہنچنا ہے، اور اس سے کسی کو فرار نہیں. ہاں وہ مٹی کا گھر کہیں بھی ہو، ایک ہی جگہ ہو یا دو چار جگہ ہو جہاں جہاں انسان پھیل جائے، بہرحال تو وہاں بھی کسی دوست کی ضرورت ہے، وہاں بھی کوئی ساتھی چاہیے انسان کو، اور وہ بہترین دوست انسان کا قرآن ہے، نیک عمل ہے. مگر اسی کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں، بڑی بڑی بھاری بھرکم کتابیں پڑھ چکے ہیں لیکن قرآن 30 پارے بڑا مشکل ہے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے میں آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. اور اب یہ بابر کا ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اسے ہم نے اتارا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس کو نہیں قبول کرتے، برکت والی چیز کو نہیں لیتے، اتنی اچھی چیز سے منہ موڑ رہے ہو، کتنی بدبختی ہے. حقیر حقیر چیزوں کے پیچھے تو ہم خود دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بے قیمت ہم کو ملتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. افانتم لہو منکرون، اس بابرکت چیز سے انکار کر رہے ہو، خود محروم رہ جاؤ گے اس کا انکار نہ کرنا. اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے، یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ کیسی مورتیں ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، وہ بڑا ہی کوئی ظالم تھا. بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ کیا تو انہوں نے خود تھا، لیکن سردار کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھانے کے لیے، یعنی یہ کلام کا ایک انداز ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ شرمندہ ہوئے اور ان کا ضمیر جاگا، ان کو روشنی نظر آئی، لیکن انہوں نے اس روشنی کا اتباع نہیں کیا۔ دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود بھی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو میں تمہیں نفع پہنچانے پہ قادر ہے نہ نقصان؟ تو ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ جو بندہ اللہ کی خاطر کبھی رسوا ہو جائے، آگ میں بھی پھینک دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ آگ کو بھی اس کے لیے باغ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی خاطر قربانی کرنے والے کی قربانی کبھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ بس وقتی صبر کا امتحان ضرور ہوتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال کر لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فلسطین کی سرزمین برکت والی زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ انتظام فرمایا جو پہلے سے بھی زیادہ بہتر تھا، اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام عطا کیے اور یعقوب اس پر مزید، ہر ایک کو صالح بنایا، نیک اولاد عطا کی، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکاۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ وکانوا لنا عابدین، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا۔ من قبل، ان سب یعنی باقی انبیاء سے پہلے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہاں ایک کے بعد ایک پیغمبر کی نشانی اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ پیغمبروں کو اگرچہ انکار کا، مذاق کا، تکلیف دہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر کامیابی پیغمبروں ہی کی ہوئی اور ان کے مقابلہ کرنے والی قومیں مٹا ڈالی گئیں۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ بسا اوقات اولاد والدین سے زیادہ سمجھدار ہو سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، ساتھ مل کر ایک خوبصورت تسبیح کرتے جس میں گونج ہوتی۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، یعنی ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو یہ سکھایا، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی صادر بندے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اہل مشرق کے مالدار ترین آدمی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش آ گئی۔ جب آزمائش شروع ہوئی تو اہل و عیال بھی مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز آپ کے پاس باقی نہ رہی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور بھی بڑھ گئے، کہنے لگے اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے، مال دیا، اولاد دی۔ اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، اب تو نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا۔ اب میرے دل میں اور کچھ نہیں، بس صرف تو ہے، میرے اور تیرے درمیان کوئی حائل نہیں رہا۔ اگر میرا دشمن ابلیس تیری اس مہربانی کو جان لے تو مجھ پر بہت ہی حسد کرے۔ ابلیس اس قول سے اور اس وقت کی حمد و ثنا سے جل بھن گیا کہ اتنی تکلیف میں ایک بندہ اتنا شکر گزار ہو سکتا ہے۔ آپ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی، اے اللہ، تو نے جب مجھے کمنگر اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا تو تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے نہ کبھی غرور اور تکبر کیا، نہ کبھی کسی پہ ظلم و ستم کیا۔ میرے پروردگار، تجھ سے روشن ہے کہ میرا نرم اور گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادت میں گزارتا اور اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تیری رضا مندی کی طلب میں تو میں نے اپنی راحت و آرام سب کچھ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہی اللہ کے پیارے بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ ان کو نعمتیں ملے تو تکبر نہ کریں، چلی جائے تو شکوا نہ کریں۔ صبر اور شکر، ذکر للعابدین، باقی عبادت گزاروں کو بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو اچھے حالات میں اللہ کی عبادت کی اور ہم پہ یہ مصیبت کیوں آ گئی۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام اجمعین کو دی تھی کہ یہ صابر لوگ تھے۔ کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کے لیے ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے۔ من یتصبر یصبرہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مردوں اور عورتوں پر وقتاً فوقتاً آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی خود اس پر مصیبت آتی ہے، کبھی اولاد مر جاتی ہے، کبھی مال تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان تمام مصیبتوں میں صبر کرتا ہے۔ اس طرح اس کے دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور برائیوں سے دور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، پاک صاف ہو کر، کیونکہ تکلیفیں انسان کے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی قلبی تکلیف، کوئی جسمانی بیماری، کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو بھی اس کی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، بشرطے کہ انسان مصیبت سے گھبرا کر حق کو چھوڑ نہ دے۔ اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جو لوگ خدا کے فیصلے پر راضی ہوں اور صبر کریں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے قیامت کے دن جب اپنے اعمال کی جزا پائیں گے تو دیکھنے والے اتنی حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں اتنی تکلیفیں آتی کہ ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہم صبر کرتے تو آج ہم کو بھی یہ نعمتیں ملتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو دنیا میں اپنے لیے آزمائشیں مانگنی چاہیے، ہرگز نہیں۔ کچھ معلوم نہیں کہ کس آزمائش میں انسان کتنا خدا سے بدگمان ہو کر بہت دور نکل جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو عافیت کی دعا مانگنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، بہت پسند ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو آزما لے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، صبر کرے، کیونکہ اس صبر پر جو جزا ملے گی وہ اس سے کہیں بڑی ہوگی کہ جو کسی نعمت کے دنیا میں مل جانے پر انسان کو ملتی ہے۔ سارے انبیاء کی صفت کیا بتائی گئی؟ بڑے صبر کرنے والے تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالح لوگوں میں سے تھے، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلے گئے، ذہب مغاضبا، غصے میں چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر، اور سمجھے کہ ہم ان کو نہ پکڑیں گے، کیونکہ نبی کو جب تک حکم نہ ہو اپنی بستی چھوڑنے کا وہ چھوڑ نہیں سکتے، چاہے لوگ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام گھبرا کر ان کو چھوڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو پکڑ لیا۔ کیسے؟ کہ وہ غصے میں آ کر خشکی پار کر کے سمندر تک پہنچ گئے، وہاں ایک کشتی میں جا بیٹھ، جدھر جائے گی ادھر چل پڑوں گا۔ جب کشتی میں بیٹھے تو کچھ دور جا کے کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی والوں نے کہا، کشتی کے مالک نے کہا کہ کسی ایک کو اس میں سے نکالنا پڑے گا ورنہ سب ڈوبیں گے۔ اب کون نکلے، خود تو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو قرآن اندازی کی گئی تو اس میں حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ اور ان کو اٹھا کر سمندر کی لہروں کے نظر کر دیا گیا۔ جو ہی یہ سمندر میں پھینکے گئے تو اچانک ایک بڑی مچھلی آگے آئی اور اس نے ان کو نگل لیا۔ جو ہی مچھلی نے نگلا تو وہ اندھیروں میں جا پہنچے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور پھر سمندر کی تہوں کا اندھیرا۔ فنادا الظلمات، ان سارے اندھیروں میں اس نے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی نہیں الہ، کوئی نہیں خدا مگر تو ہی، پاک ہے تو، بے شک میں نے قصور کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ بس تجبنا نہو، تب ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا جائے بندہ، اللہ میں گناہگار، میں خطا کار، میں حقیر، میں فقیر، میں عاجز، میں کوئی چیز نہیں، قصور میرے اندر ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، جو بندہ بھی اس دعا کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح مومنوں کو ہم بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے تھے، یعنی اللہ کے پسندیدہ کیوں تھے کہ نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرتے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دیا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج چاند کو بھی پنیر کی ٹکیا کی شکل میں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تاکہ وہاں جا کر اپنے معبودوں کو دیکھ کر ندامت و حسرت کا شکار ہو، وہاں وہ اس سے پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان بڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ لیا جاتا تھا، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام بہرحال ہم کو کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سرے اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآوازیں بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ وآخر دعوانا الحمد۔